الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. وہ جو اوپر دو دعاؤں کے سلسلے میں گزرا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ دعا دی تھی، تو وہاں یہ بتلایا تھا کہ ایک تو دعا حضرت میمونہ کے گھر میں جب انہوں نے رات گزاری تھی اس موقع پر، اور دوسری مرتبہ یہ جو روایت ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ان کی اولاد کے ساتھ دعا دی اس موقع کے اوپر، اس میں اللہم فقہ فی الدین والی بھی ایک روایت گزری ہے، اور یہاں پر اللہم علمہ الحکمت یا اللہم علمہ الکتاب وہ بھی روایت گزری ہے، تو اس اعتبار سے بھی وہ دو دعا شمار کی جا سکتی ہے، امکان ہے اس کا بھی، یعنی دونوں طرح دو کا عدد پورا ہو سکتا ہے. یہ روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. کیا مطلب دونوں کی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہونے کا؟ 30 سال کی عمر تک کو جوانی کہا جاتا ہے، تو بعض شعرا نے اس روایت کا مطلب ہی بیان کیا کہ جنت کے اندر جتنے بھی نوجوان جائیں گے اور وہ اللہ کے راستے میں جوانی کی حالت میں شہید ہوئے تھے یا جوانی کی حالت کے اندر انتقال کر گئے تھے، ان تمام لوگوں میں سب سے افضل حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. ایک مطلب یہ لیا گیا. دوسرا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ جنت کے اندر جتنے بھی لوگ جائیں گے جوانی کی حالت میں جائیں گے، چاہے دنیا کے اندر اس کا انتقال بڑھاپے میں ہوا ہو، لیکن جنت کے اندر جائیں گے جوانی کی حالت میں. اس صورت میں حدیث شریف کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام جنتیوں کے حسن اور حسین سردار ہیں، پھر استثنا کرنا پڑے گا انبیاء علیہ السلام اور خلفائے راشدین کا، کہ انبیاء اور خلفائے راشدین کے علاوہ جتنے بھی جنتی ہیں ان تمام جنتیوں کے حسن اور حسین سردار ہوں گے. تیسری توجہ اس کی یوں کی جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو جوان کا لفظ استعمال فرمایا یہ محبت کے انداز میں یہ جواب ارشاد فرمایا ہے. یہ خطاب خطاب محبت ہے، خطاب شفقت ہے، جیسے کہ باپ اپنے بیٹے کو بیٹا کہتا ہے حالانکہ وہ بیٹا صاحب اولاد ہوتا ہے، لیکن شفقت اور محبت سے اپنی اولاد کو باپ بیٹا کہتا ہے. تو جنت کے اندر یہ جانے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے 33 سال کی عمر میں جائیں گے، پیچھے روایت گزر گئی، اور 30 کے اوپر والی عمر کو کہول کہا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو جوان کہا گیا ہے بطور شفقت، بطور نرمی، بطور مہربانی کے. یہ توجیہ کی گئی ہے. جی
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الحسن والحسين هما ريحانيه من الدنيا. رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقد سبق في الفصل الاول.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں میری خوشبو ہے دنیا میں سے. حضور ان کو باقاعدہ سونگتے تھے، دونوں بچوں کو اپنے سے ملا بھی لیتے تھے اور سونگتے بھی تھے باقاعدہ. یعنی جس طرح آدمی کو سونگنے سے سکون اور چین ملتا ہے، ذہنی فرحت ملتی ہے، اس طرح حسن حسین سے مجھے ذہنی فرحت ملتی ہے. جی.
وروي عن الشعبة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال دعوت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في بعض الحادث، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هو، فلما فرغت من الحادث قلت ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ فكشفه فإذا الحسن والحسين على وليكيه، فقال هذان ابناي وابنا ابنتي، اللہ.
حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک رات کو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حاضر ہوا. طرق رات کے آنے والے کو کہتے ہیں، والسماء والطارق کسی ضرورت سے، فی بعض الحاجتی کا مطلب کسی ضرورت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے تشریف لائے، حال یہ کہ آپ لپٹے ہوئے تھے کسی چیز کے اوپر، یعنی کہ آپ نے بڑی چادر مبارک اوڑھ رکھی اور ایسا لگا رہا ہے کہ کوئی چیز اندر لپٹی ہوئی ہے. ولا ادری ما ہوا، مجھے نہیں پتا کیا چیز لپٹی ہوئی ہے. جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو گیا تو میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سی چیز ہیں جس کے اوپر آپ لپٹے ہوئے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کھولی تو حسن اور حسین دونوں لپٹے ہوئے تھے اندر. یہ ہے محبت کا کامل انداز کہ دونوں نواسے لپٹے ہوئے ہیں اور حضور ان کو لپٹ کر کے باہر نکلے ہوئے ہیں. الا وری کئی ہی، یہ پیچھے والے حصے کے اوپر، کولہو اس کو کہتے اردو کے اندر، سورین کے اوپر والا حصہ. اور پھر حضور نے یہ زبان سے ارشاد فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ پوتے اور نواسوں کو بھی بیٹا کہنا جائز ہے. قرآن سے بھی ثابت ہے، ذریتم بعدها من بعد، اور دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، لہذا آپ بھی حسن حسین سے محبت فرمائیے، اور جو حسن حسین سے محبت کرے اے اللہ آپ اس سے محبت فرمائیے. یہ دعا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جہاں فضیلت ہے اس روایت میں، وہیں پر نواسوں کے ساتھ محبت کرنے کا ثبوت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بڑی گہری محبت تھی. جی.
وعن سلمة رضي الله تعالى عنها قال دخلت على أم سلمة وهي تبكي، فقلت ما يبكيك؟ قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني في المنام وعلى رأسي ولحيته التراب، فقلت ما لك يا رسول الله؟ قال شهدت قتل الحسين آنفا. رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال هذا حديث غريب.
یہ جو سلمہ ہے نا، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہے. حضرت ابو رافع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کی یہ زوجہ محترمہ ہوتی ہے. اور حضرت ابراہیم ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا بھی ہوتی ہے یہ سلمہ. تو یہ سلمہ کہتی ہے کہ میں ایک دن ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے. ان کی وفات ایک قول کے مطابق سن 59 ہجری ہے اور دوسرے قول کے مطابق 62 یا 63 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیوں رو رہی ہو تم؟ تو کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی, یعنی خواب کے اندر, گویا کہ حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کا یہ واقعہ ہے. اس حال میں میں نے خواب میں دیکھا کہ سر مبارک اور داڑھی مبارک کے بالوں میں مٹی بھری ہوئی تھی. حضور کے سر اور داڑھی کے بالوں میں مٹی بھری ہوئی تھی اس حال میں میں نے خواب میں دیکھا. تو کہا میں نے خواب ہی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا, اے اللہ کے رسول یہ آپ کو کیا ہوا؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں ابھی ابھی حسین کی شہادت کی جگہ پر حاضری دے کر کے آ رہا ہوں, یعنی کربلا میں حاضری دے کر کے میں آ رہا ہوں, اس لیے حضور کی یہ حالت مبارک تھی. اب دیکھو کربلا کا واقعہ ہے سن 61 ہجری کا. اب اگر حضرت ام سلمہ کی وفات سن 59 ہجری میں مان لی جاوے تو اس صورت میں یہ روایت کا مطلب کیا ہوگا کہ حضرت ام سلمہ کو کربلا والا واقعہ اپنی وفات سے بہت پہلے خواب کے ذریعے دکھلا دیا گیا تھا, اور اگر حضرت ام سلمہ کی وفات 62 یا 63 ہجری کے اندر ہے تو پھر کوئی اشکال ہی نہیں ہے کہ ان کی زندگی کے آخری دنوں کے اندر انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں اور داڑھی مبارک میں مٹی تھی اور آپ جو ہے کربلا کے میدان سے گویا کہ تشریف لا رہے تھے. جی
قال الحسن والحسين وكان يقول لي فاطمة ادعي لي بني فيشمهما ويضمهما إليه رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال هذا حديث غريب.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا گیا کہ آپ کے گھر والوں میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین. یہاں ولادت والے اہل بیت مراد لے لینے کے جو تین قسم بتلائی تھی وہ. اور حضرت وکان یقول علی فاطمہ تھا, حضور کبھی کبھی بیٹی فاطمہ کو فرماتے تھے میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ, گھر میں حسن حسین دکھتے نہیں تو حضور باقاعدہ حضرت فاطمہ کو فرماتے تھے کہاں ہیں میرے دونوں بچے, بلاؤ دونوں کو. پھر حضور دونوں کو سونگتے تھے اور دونوں کو اپنے سے ملا لیتے تھے, اور سونگنا وہی کہ ان کا چہرہ حضور اپنے چہرے سے ملا لیوے, اپنی ناک کے قریب لے آوے, بچوں کو جس طریقے سے پیار کیا جاتا ہے اس طریقے سے. جی
مريم مريدة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذا جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم أولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما
رواه الترمذي وابو داود والنسائي رحمه الله تعالى. یہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے مسجد نبی میں, منبر مبارک پر خطبہ دے رہے اور حسن حسین آ گئے. और उन दोनों के ऊपर लाल रंग की कमीज पहनी हुई थी। बच्चे कमीज लाल रंग की पहन के आ रहे हैं, चल भी रहे हैं, जमीन पे गिर भी रहे हैं। वही आसुरान चल भी रहे और जमीन पर गिर भी रहे। अब जमीन पर गिरना बादशुर्रा कहते हैं कि कमजोरी की वजह से, कि बच्चे जैसे कि चलना सीखते हैं तो कैसी कैफियत होती है, जरा चले गिरे, फिर खड़े हुए चले फिर गिरे, ये कैफियत मुराद है। तो कहते हैं कि दोनों चल रहे हैं गिर रहे हैं। तो हुजूर ने जब ये मंजर देखा तो मिंबर मुबारक से नीचे उतरे, दोनों को उठा लिया और दोनों को अपने दोनों हाथों के ऊपर रखा चालू खुतबे के अंदर हुजूर ने। और उसके बाद इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने बिल्कुल सही बात कुरान में फरमाई, यानी अल्लाह के कलाम की सच्चाई अमली तौर पर सामने आ रही है। हमारा यकीन और एतिकाद तो पहले से ही था, लेकिन ये अमली सच्चाई भी देख लो। क्या इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये माल और औलाद आजमाइश है। आजमाइश यानी मोहब्बत के तौर पर जो है अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान लेते हैं। मैंने इन दोनों बच्चों को देखा चल रहे हैं गिर रहे हैं, तो मैं काबू नहीं कर सका, फलम असबिर, अपनी जात के ऊपर मैं कंट्रोल नहीं कर सका। बच्चों की मोहब्बत रहमत शफकत नरमी मुझे इतनी गालिब आ गई कि बस मैंने मेरी बात रोक दी, कतातु हदीसी, मुसलसल जो खुतबा दे रहे थे मुनकते किया और मैंने इन दोनों बच्चों को उठा लिया। यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार। बादशुर्रा ने इस पर एक बहुत जानदार तौजीह लिखी है, हुजूर खुतबा दे रहे थे वो एक नेक अमल है, वाज नसीहत इरशाद, बच्चों के साथ शफकत मोहब्बत प्यार करना वो भी एक नेक अमल है। होया हुजूर ने एक नेक अमल को दूसरे नेक अमल के साथ मिला दिया। तो ये खुतबा रोक करके बच्चों को उठा लेना क्या है, एक नेक अमल को दूसरे नेक अमल के साथ मिला लेना, जोड़ देना। जी
حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين سبت من الأسباب رواه الترمذي رحمه الله تعالى
يعلى ابن مرّة رضي الله تعالى عنه كهتے ہیں حضرت يعلى نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں پیچھے گزر گیا احب اللہ من احب حسینا اللہ اس آدمی سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے اللہ اس آدمی سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے دیکھو ترتیب کیا رہے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری اس لیے حضرت حسین سے بھی محبت کرنا ضروری جس طرح میری مخالفت حرام حسین کی مخالفت بھی حرام اب ترتیب جڑ گئی کہ جو حضور سے محبت کرے حسین سے محبت کرے جو حضور سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے نتیجہ نکلا حسین کی محبت اللہ کی محبت اور حسین اسبات میں سے ایک سبت ہے کیا مطلب اسبات میں سے سبت پہلی بات تو یہ سمجھو کہ من ہمس نتی اشرت اسباتن اماما تو بنی اسرائیل کے یہاں جو لفظ سبت استعمال ہوتا تھا عربوں کے یہاں وہی لفظ قبیلے کے معنی میں استعمال ہوتا تھا تو مفہوم کے اعتبار سے دونوں لفظ یکساں ہیں بنو اسرائیل کا سبت اور عربوں کا قبیلہ دونوں ہم معنی استعمال ہوتا ہے اسی لیے سیدھا سادہ مطلب حدیث شریف کا اپنے یہ لینے کا کہ حسین میرے قبیلے اور خاندان میں سے ہیں دوسرا معنی لفظ سبت اصل میں تو ایسے درخت کو بولتے ہیں کہ ایک جڑ کے اوپر شاخیں بہت ہو. درخت ایسا ایک تنہ شاخیں بہت زیادہ. اور قبیلے کے اوپر بھی اسی لیے بولا جاتا ہے کہ قبیلے میں ایک جد امجد کی اولاد بہت زیادہ پھیلتی ہے. اب آپ کے اگر سکڑ دادا کوئی نکالے, پر دادا کے ابا سکڑ دادا, تو سکڑ دادا کی شاخیں کتنی نکلے گی کہ سکڑ دادا کے بیٹے یعنی آپ کے جتنے پر دادا ہوں گے وہ, پھر وہ پر دادا کے جتنے بھی بیٹے یعنی تمام پر داداؤں کی اولاد پھر ان کے نیچے آئیں گے, تو گویا کہ ایک جد کی بہت ساری شاخ ہے. یہ اس کا مفہوم نکلتا ہے. تو سبتم من الاسبات کا ایک مطلب یہ کہ ایک جد اور اس کی بہت ساری اولاد. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہی خاندانی نسبت حضرت حسن اور حسین کو حاصل ہے. بعض لوگوں نے سبت کے معنی پوتے اور نواسے کے بھی قرار دیے ہیں کہ میرے پوتوں کے اندر ایک پوتے حسن اور حسین ہیں, یہ معنی بھی لیا گیا ہے. اور بعض حضرات نے اس کا مطلب لیا ہے یک جان دو قالب, یک جان دو قالب یعنی کہ جسمانی اور روحانی مجھے کامل اتصال حسن اور حسین کے ساتھ حاصل ہے. جی
رضی اللہ تعالی عنہ قال الحسن اشبه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الصدر الى الرأس والحسین اشبه نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلك رواه الترمذی رحمہ اللہ تعالی.
اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ تھے سینے سے لے کر سر تک, اور حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ تھے نیچے والے بدن کے اوپر. اور اس کی حکمت کیا بتلائی تھی؟ بڑے تھے اسی لیے بڑے میں اوپر والی مشابہت آئی اور چھوٹے کے اندر نیچے والی مشابہت آئی. چلو
فسمع صوتي فقال من هذا حذيفة قلت نعم قال ما حاجتك غفر الله لك ولأمك إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة
إن
هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني
علي
أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء الجنة وأن الحسين والحسين
حسنا
وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وهو الترمذي رحمه الله تعالى وقال هذا حديث غريب.
وہاں کوئی غلطی کرتا ہے عبارت میں بہت زیادہ وہاں جامعہ ڈابل میں کوئی طالب علم عبارت میں بہت غلطی کرتا ہے تو میں اس کو پوچھتا ہوں تمہارے خاندان میں کسی کے پاس بلڈوزر ہے یا کسی نے بلڈوزر کی ڈرائیونگ کی ہے ایسا پوچھتا ہوں میں. بلڈوزر سب چیزوں کو اڑاتا جاتا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں نے میری والدہ سے سوال کیا, امی مجھے اجازت دو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے مجھ کو. معلوم ہوا کہ بچوں کو کہیں جانا ہو تو ماں کو پوچھ کے جانا چاہیے تاکہ ماں بیچاری پریشان نہیں رہے کہاں گیا کہاں گیا. شرح کہتے ہیں کہ بات دراصل یہ تھی کہ حضرت حذیفہ کا مکان دور تھا اور وقت رات کا تھا, اسی لیے ظاہر بات ہے کہ اپنے مکان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان جانے اور آنے کے اندر رات کو دیر ہو جائے گی, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے حضرت حذیفہ نے باقاعدہ اجازت مانگی. مکان دور وہاں تک جانا آنا رات میں دیر ہو جائے گی, والدہ کو فکر نہ رہے, اس لیے انہوں نے اجازت طلب کی. میں جا کے حضور کے ساتھ مغرب پڑھوں اور مغرب کے بعد میں درخواست کروں گا کہ آپ میرے لیے اور آپ کے لیے استغفار کر دے گے, یعنی حذیفہ اور ام حذیفہ کے لیے حضور مغفرت کی دعا کر دے گے. ماں نے اجازت دے دی, اچھے کام کے لیے جانا ہے بیٹا جاؤ. تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, حضور کے ساتھ میں نے مغرب پڑھی. تو حضور تو مغرب پڑھانے کے بعد نوافل میں مشغول ہو گئے, یہاں تک کہ عشاء ہو گئے. مغرب سے عشاء تک حضور برابر نوافل میں مشغول رہے. اس سے معلوم ہوا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت نوافل کے لیے آدمی مشغولیت میں گزار سکتا ہے, یہ وقت میں نوافل پڑھ سکتا ہے. ثم ان فطل, عشاء پڑھانے کے بعد حضور گھر کی طرف چلے عشاء پڑھا کر گیا. فتبعتہ, میں بھی پیچھے پیچھے چلا تو حضور نے میری آواز سن لی کہ حذیفہ میرے ساتھ چل رہے, کوئی چل رہا ہے میرے ساتھ. تو حضور نے کیا پوچھا, من ہذا, یہ کون ہے میرے ساتھ چل رہا ہے؟ میں نے کہا حضور حذیفہ ہوں. نہیں, حضور نے من ہذا پوچھنے کے بعد متصلن پوچھا, کیا حذیفہ ہے؟ یعنی رات کی تاریکی کے اندر حضور کو اندازہ تو ہو گیا کہ میں حذیفہ ہی چل رہا ہوں, لیکن حضور نے پھر مزید تعین کرنے کے لیے پوچھا, حذیفہ ہے میرے ساتھ؟ قلت نعم, میں نے کہا حضور ہاں میں ہی ہوں. حضور نے پوچھا ما حاجتک کا, یعنی عشاء کے بعد کے وقت ایسا ہے کہ ہر آدمی نماز پڑھ کے اپنے اپنے گھر جانے کی فکر میں رہتا ہے, تم کیوں میرے ساتھ چل رہے ہو ابھی عشاء کے بعد کے وقت میں گھر جانے کے بجائے؟ یقیناً تمہارا کچھ کام ہے اس لیے تم میرے پیچھے چل رہے ہو, ما حاجتک. اور حضور نے فوراً کیا فرما دیا, ان کی مراد تو ایسے ہی حاصل ہو گئے, غفر اللہ لک ولی امک, اللہ تمہاری اور تمہاری امی کی مغفرت فرما دے وے. پھر حضور نے فرمایا, یہ ایک فرشتہ ہے جو زمین کے اوپر آج تک کبھی نہیں اترا, اس رات سے پہلے کبھی زمین پر اتر کر کے یہ فرشتہ نہیں آیا. یہ جو فرمایا نا کہ آج تک زمین پہ اتر کے نہیں آیا اس رات سے پہلے, یہ اہمیت بتلانا ہے. جیسے کہوے نہیں کہ یہ مہمان آج آ رہے ہیں جو آج تک اس سر زمین پر ان کے قدم نہیں آئے, اس طریقے کا یہ جملہ ہے, اہمیت کو بدلانا ہے. استاذن ربہ, اس فرشتے نے اللہ تعالی سے اجازت طلب کی, ان یسلم علی, کہ وہ مجھ کو سلام پہنچاوے, سلام کرے مجھ کو, ویبشرونی ویبشرنی, اور مجھے خوشخبری دے وے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. کا سلام کرنے اور یہ بشارت سنانے, یہ فرشتہ باقاعدہ اللہ سے اجازت لے کے آیا. اور مزید, حسن اور حسین جنتی جوانوں کے دونوں سردار ہے, یہ پیغام پہنچانے کے لیے فرشتہ باقاعدہ سفر کر کے میرے پاس حاضر ہوا. اس سے اہمیت دونوں حسن حسین حضرت فاطمہ کی فضیلت ظاہر ہو گئی. جی,
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملا الحسن بن علي على عاتقه, فقال رجل نعم المركب ركبت يا غلام, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونعم الراكب هو, رواه الترمذي رحمه الله.
حضرت عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی کو اپنے کندھے کے اوپر بٹھا رکھا تھا, اٹھائے ہوئے تھے, کندھے پر حضور نواسے کو اٹھا کے جا رہے ہیں. کون آج اس کی عمل کی اتباع کرے, اپنی شان کے خلاف سمجھے کہ میری شان کے خلاف ہو جائے نواسے کو کندھے پہ اٹھا ہو جائے. اور یہ سنت ہے حضور کی نواسے کو کندھے پہ اٹھا کے جانا. تو ایک آدمی نے کیا کہا, یہ منظر دیکھ کر حضرت حسن کو خطاب کر کے, अबे ओ बच्चे बहुत अच्छी सवारी पर तुम सवार हुए हो, यानी हुजूर पर तुम सवार हुए हो बहुत अच्छी सवारी पर। तो हुजूर की शान देखो, तवाजु और नवासों का इकराम देखो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सवार भी तो बड़ा अच्छा है, सवार भी तो बड़ा अच्छा है। चलो
وفرض لعبد الله بن عمر في 3000، فقال عبد الله بن عمر لأبيه لم فضل
لما
فضلت أسامة علي
علي
فوالله ما سبقني إلى مشهد قال لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
من أبيك
وكان أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حب رواه الترمذي رحمه الله تعالى
دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو اہم کارنامے انجام دیے اس کو اولیات عمر کہا جاتا ہے، یعنی وہ نئے نئے اہم کارنامے جو دنیا میں پہلے عام نہیں تھے حضرت عمر نے اس کی بنیاد ڈالی۔ اولیات عمر میں سے ایک عمل کیا ہے کہ آپ نے باقاعدہ فوج مرتب فرمائی۔ پہلے کیا تھا حضور کے مبارک زمانے میں دور صدیقی میں، جب کسی غزوے کا تقاضا آیا حضور اعلان کرے غازی تیار ہوئے چلے، پھر آ کے اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے باقاعدہ دیوان بنوائے، یعنی رجسٹرڈ، کہ بھئی یہ سب لوگ جو ہے فوج کے لیے ہیں اور ان کو اسلامی محاذ کی حفاظت، اسلامی سرحدوں کی حفاظت، اس کے لیے ان کو جانے، اور ان کے باقاعدہ وظائف مقرر فرمائے کہ ان کو باقاعدہ وظیفہ دیا جائے گا اور یہ باقاعدہ فوجی کہلائیں گے۔ یہ ترتیب حضرت عمر کے ذریعے سے شروع ہوئی، اسی کے پس منظر میں یہ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ ابن زید کے لیے 3500 درہم مقرر فرمائے وہ وظیفے میں، اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کے لیے 3000 مقرر کیے۔ اب دیکھو یہ ان حضرات کا احتیاط کہ حضرت اسامہ ابن زید کے لیے 3500 اور اپنے بیٹے کے لیے 3000۔ اب تو محتم صاحب کیا کریں گے، اپنے بیٹے اپنے جمائی کو پگار زیادہ دیں گے اور پرائے لوگوں کو پگار کم دیں گے، یہ زمانے کا حال یہ ہے، اپنوں کو زیادہ اور پرائیوں کو کم، یہ زمانہ۔ اور یہ حضرت عمر کا عمل آ گیا 3500 حضرت اسامہ کو جو پرائے ہیں اور اپنے بیٹے کو کم، یہ احتیاط کمال تقویٰ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو پیسوں سے مطلب نہیں تھا کہ میرے کم پیسے کیوں، مطلب کیا تھا کہ میرے میں اور اسامہ میں فرق کیا کہ ابا جان نے ان کا وظیفہ زیادہ طے کیا، حالانکہ ہر محاذ پر ہر غزوے میں جہاں اسامہ جاتے ہیں وہاں میں بھی جاتا ہوں، پھر ان کے زیادہ اور میرے کم کیوں، کون سی فضیلت کی بنیاد ہے، وہ مجھے جاننا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے ابا جان کو پوچھا ابا آپ نے اسامہ کو میرے اوپر فضیلت کیوں دی، یعنی ان کے اندر کوئی علمی کمال ہے، کوئی عملی خوبی ہے، کوئی خاص تقویٰ کی بات ہے جس کی بنیاد پر آپ نے ان کو ترجیح اور افضلیت فوقیت دی۔ فواللہ ما سبقنی الی مشہد، اللہ کی قسم وہ کسی جنگ کے میدان میں مجھ سے آگے نہیں بڑھتے۔ مشہد کے معنی حاضر ہونے کی جگہ، یہاں کیا مطلب لینے کا، کوئی بھی اچھی بات، کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی محاذ، کوئی بھی جنگ کی جگہ میں بھی پہنچتا ہوں، وہ بھی آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ وہ آگے ہو اور میں پیچھے رہ جاتا ہوں، پھر یہ 500 کا فرق کیوں، یہ امام صاحب کو پگار زیادہ میرا پگار کم، ایسا کیوں؟ مولویوں میں یہی تو جھگڑے رہتے ہیں کہ ان کا پگار زیادہ میرا پگار کم کیوں، ایسا کیوں؟ قال، تو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ زید یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ لاڈلے تھے تیرے ابا کے مقابلے میں, یعنی اسامہ کے ابا حضرت زید بن حارثہ, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ لاڈلے تھے عمر کے مقابلے میں. دیکھیں حضرت عمر کا اعتراف ہے, حقیقت دیکھو کہ میرے مقابلے میں ہے نا ان کے ابا حضور کی نظر میں زیادہ لاڈلے تھے. اب آگے سنو, اور اسامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں زیادہ لاڈلے تھے تمہارے مقابلے میں. بیٹا تم سے زیادہ اسامہ حضور کو لاڈلے تھے, اسی لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کو ترجیح دی میرے محبوب پر, یعنی میرا بیٹا میرا پیارا, لیکن میں نے میرے محبوب کے مقابلے میں حضور کے محبوب کو ترجیح دی. یہ کمال عشق صحابہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, دیکھ لیا کہ اپنے بیٹے سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے لیکن اپنے محبوب پر ترجیح دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کو. کیسا عشق ہوگا ان لوگوں کے دلوں میں. جی
وروي عن جبلة بن حارثة رضي الله تعالى عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیر و مرشد, جب کسی کو اپنے متعلقین مریدین خلفاء کو مدرس بنا کے بیچتے تھے تو خاص یہ نصیحت کرتے تھے, کتاب کا سامنے سے مطالبہ مت کرنا, جو کتاب دے وہ پڑھانا, تنخواہ کے بارے میں مت پوچھنا کتنی تنخواہ, جو دے وہ مہینے کے اوپر وہ شکر کر کے لے لینا. تو اس پر عمل کرے تو مدرسے میں کوئی فتنہ نہیں رہے, اور جس نے بھی تنخواہ کے بارے میں جھگڑا فتنہ نہیں کیا اللہ اس کو بہت نوازتے, الگ دروازے سے نوازتے. یہ تنخواہ کوئی مسئلہ بنانے کا ہی نہیں, کسی جگہ امامت کرانے جاؤ کسی جگہ پڑھانے جاؤ, بالکل نہیں. جی
وروي عن جبلة بن حارثة رضي الله تعالى عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابعث لي أخي زيدا, قال هو هذا, فإن انطلق معك لن أخدعه, قال زيد يا رسول الله والله لا أختار عليك أحدا, قال فرأيت رأي أخي أفضل من رأي رواه الترمذي رحمه الله تعالى.
حضرت جبلاء بن حارثة رضي الله تعالى عنه عنهم سمن قوله, یہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں, حضرت اسامہ کے چچا بڑے ابا ہوتے ہیں. کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ میرے ساتھ میرے بھائی زید کو بھیج دیجئے. کیا مطلب اس درخواست کا کہ آپ میرے ساتھ میرے بھائی زید کو بھیج دیجئے؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت زید کوئی باقاعدہ غلام نہیں تھے, وہ تو اپنی والدہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو کچھ قریشی عرب لوگوں نے ان کو گرفتار کر لیا تھا 8 سال کی عمر کے اندر. یہ اصلا یمن کے رہنے والے تھے حضرت زید, اور اس زمانے میں ایسی لوٹ مار ہوتی تھی کہ کسی کا مال بھی موقع ملا تو لوٹ لو اور انسان کی ذات بھی لوٹ لو, یعنی ذات کو پکڑ کے آزاد آدمی کو غلام کہہ کے بیچ ڈالتے تھے. یہ اس زمانے کے لوٹ کھسوٹ کا ماحول تھا. تو حضرت زید جو ہے نا کہیں جا رہے تھے, یمن کے باشندے 8 سال کی عمر, تو یہ عرب کے کچھ قریشیوں نے ان کو پکڑ کے لا کر کے بازار میں بیچ ڈالا غلام کہہ کر کے. حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے ہوتے ہیں, وہ بازار میں اپنی خالہ کے لیے کچھ لینے گئے ہوئے تھے, غلام اچھا مل گیا تو خرید لیا انہوں نے, اور لا کر کے انہوں نے اپنی پھوپھی جان حضرت خدیجہ کو دے دیا کہ یہ غلام آپ کے لیے میں خرید کے لایا ہوں. حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو حضور کو دیا نکاح کے وقت کے اوپر کہ لو ایک اچھا غلام ہے آپ کی خدمت کرے گا یہ. تو اصل میں یہ غلام نہیں تھے, زبردستی پکڑ کے بیچ دیے گئے. حضرت حکیم خرید کے لائے, اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کو دیا, حضرت خدیجہ نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, حضور نے آزاد کر دیا. آزاد اس زمانے میں ہوا کیا, ان کے والد اور چچا اور خاندان والے بہت پریشان رہے کہ ہمارا بچہ زید کہاں گیا کہاں گیا کہاں بیچ دیا گیا. اب ایام حج عمرہ میں جو لوگ آتے ہیں مکہ ان کے ذریعے سے اطلاع ہوئی کہ ارے وہ تو وہاں ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. تو ان کے والد اور چچا باقاعدہ سفر کر کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یہ تو ہمارا بیٹا ہے, آپ ہمارے حوالے کر دیں. تو اس نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ آتا ہو تو میں کہاں روکتا ہوں, لے جاؤ, میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب باپ چچا خاندان کے بڑے لوگ لینے آ گئے اور یہاں تو غلام بن کے بیچ کے آئے تھے تو ایسا موقع تو کس کو ملے. اب جیسے ہی ابا نے اور چچا نے کہا, حضرت زید نے پھٹ سے منع کر دیا, میں نہیں آؤں گا, میں تو اب یہیں رہوں گا. تو ان کے چچا اور ابا کو بھی بڑا تعجب, کہہ رہے یہ بچہ کیا ہو گیا کہ ہم لینے آئے باقاعدہ اور جو دے چاہے حضور کو دینے کے لیے تیار. حضور نے تو فری میں کہا لے جاؤ, مجھے ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے. لیکن حضرت زید ایک کے دو نہیں ہوئے, جانے کے لیے تیار ہی نہیں, میں نہیں آؤں گا, میں تو اب یہیں رہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. پھر ان کے بھائی نے یہ درخواست کی جبلہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بھائی زید کو میرے ساتھ بھیج دو. تو حضور نے کیا فرمایا, ہوا زا, یہ موجود ہے, لے جاؤ تمہارے بھائی کو. فَإِن انطلق معك لم امنعه, اگر تمہارا بھیا تمہارے ساتھ آوے تو میں تھوڑا ہی روکوں گا اس کو, میں نے تو اس کو آزاد کر دیا ہے, اب وہ خود مستقل فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں, آج لے جانا ہو تو لے جاؤ, میں ہرگز منع نہیں کروں گا. تو حضرت زید کیا کہتے, اے اللہ کے رسول, واللہ لا اختار علیک احدا, خدا کی قسم میں آپ کے اوپر اب کسی کو ترجیح نہیں دوں گا, اب تو سب کچھ یہی آپ کے قدموں میری زندگی گزرے گی. اور قال فرأیت رائے اخی افضل من رائے, جبلہ کہتے کہ میری بات بعد میں سمجھ میں آئی کہ میرے بھائی کی عقل میری عقل سے زیادہ بہتر ہے, یعنی میرے بھائی زید کی عقل میری عقل سے, یعنی میں اس کو گھر لے جانے آیا اور اس نے حضور کے پاس رہنے کا فیصلہ کیا, تو پہلے تو سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ زید کیسی باتیں کر رہا ہے, لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی کی عقل مجھ سے زیادہ تھی اور جو ہے اس نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بہت صحیح فیصلہ کیا تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہنے کا. 55 سالہ عمر میں سن 8 ہجری کے اندر غزوہ موتا میں حضرت زید شہید ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے ساتھ ان کی مواخات کرائی تھی. چلو حضور کا اکرام بھی تو دیکھو کہ ایک غلام زادے کے ساتھ اپنی سگی فوفیزاد بہن کا نکاح کرا دیا, یہ تو بکتے بکاتے آئے تھے حضرت زید تو, لیکن اپنی سگی فوفیزاد بہن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت تھی, بہت خوبصورت حضرت زینب قریشیہ, اور یہ تو سانولے تھے حضرت زید تو, حضور نے نکاح کرا دیا. جی
ويرفعهما فاعرف انه يدعو لرواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال هذا حديث غريب.
حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, یہ ہے جیش اسامہ کا قصہ. حضور نے اپنی حیات اقدس میں جو آخری سریہ روانہ فرمایا تھا وہ ہے جیش اسامہ, اس میں جلیل القدر اکابرین تھے حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما, لیکن امیر بنائے حضرت اسامہ ابن زید کو. لشکر روانہ ہوا لیکن زیادہ دور نہیں گیا یہ لشکر, مقام جرف کے اندر پہنچا تھا مدینہ کے بالکل قریب کے اندر, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے. سقولہ کے معنی مرض میں شدت ہو گئی, مرض الوفات کی کمزوری میں اضافہ ہو گیا, بیماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھ گئی، باری ہو گئی. حبتو، حبتو کا کیا مطلب؟ نمبر ایک، عیادت کے لیے حاضری دینا. حبتو کا معنی عیادت کے لیے حاضری دینا. نمبر دو، عرب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے اوپر بھی حبتو کا لفظ استعمال کرتے تھے. مثلا کوئی آدمی مکہ سے عرفات کے میدان گیا، عرفات سے مکہ آیا، اس کو بھی حبتو کے لفظ سے لوگ بولتے تھے. اب کوئی آدمی مثلا مکہ سے عرفات آیا، تو عرفات سے مکہ آیا تو کہیں گے حبتنا الى مکہ تھا، اور جب واپس عرفات جائیں گے تو کہیں گے سعیدنا الى عرفات. آنے جانے کے اوپر بھی یہ حبت اور سعید کا لفظ عربوں کے محاورے میں استعمال کیا جاتا تھا. تو یہ حبتو کے معنی میں مدینہ عیادت کے لیے حاضری دی، یا مقام جروف سے میں نے مدینہ المنورہ عیادت کے لیے حاضری دی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کا مکان مدینہ کے نواح میں تھا، مدینہ کے اندر نہیں تھا، کنارے میں، تو وہاں سے وہ حضور کی عادت کے لیے آئے. وحبت الناس المدینہ، اور لوگ بھی مدینہ حاضر ہوئے حضور کی عادت کے لیے. اب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. وقد اسمیتا، اسمیتا کے معنی کیا؟ شدت ضعف کی وجہ سے گویائی چل نہیں رہی تھی. خاموش، اسمیتا ماضی مجھول، خاموشی کا معنی کیا؟ حضور کو کمزوری اتنی زیادہ تھی، اتنی زیادہ تھی کہ حضور بول نہیں پا رہے تھے، بالکل سکوت کا عالم تھا کمزوری کی وجہ سے، اور حضور نے کوئی کلام نہیں کیا. لیکن حضرت اسامہ کے ساتھ محبت کا عالم دیکھو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ کو میرے اوپر رکھ رہے تھے اور اونچے کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے، بول نہیں سکے تو اپنے ہاتھ مبارک رکھ کے دونوں. فعارف، حضرت اسامہ نے اس کا مطلب کیا نکالا؟ دونوں ہاتھ رکھنا اور اٹھانا، کہ میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے. دونوں ہاتھ اٹھانا رکھنا، اس کا کیا مطلب نکالا؟ حضور میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. یہ نور ولایت سے پہچان لیا. جی، اس طرح کے اشاروں کے لوگ عجیب عجیب مطلب نکالتے ہیں. تب وہ ایک آدمی کا انتقال ہوا یہاں ہمارے یہاں گاؤں میں، سارے اولاد باہر ہیں، تو آخر میں وہ یوں کہہ رہے ہیں، یوں آخری وقت میں، تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں بعد میں اس کے بیٹے کو تانا مارنے کے لیے، کہ تیرا ابا تو مرتے مرتے کہہ رہے تھے کہ میرا ایک کا ایک بیٹا ہے، وہ بھی ابھی یہاں موجود نہیں. ایک مول صاحب نے کہا کہ ایسا مطلب بند نکالو، وہ یوں کہہ رہے تھے کہ میرے اللہ ایک تھے، یوں کہہ رہے تھے، ایسا مطلب نکالا. تو مول صاحب ایسا مطلب نکالے، جن کے دل میں تعصب ہوئے وہ ایسا مطلب نکالے، وہ بیٹے کو تانا مارنے کے لیے کہ تو آیا نہیں، ابا مرنے پڑے تو ابھی، وہ تو آخری وقت بھی یوں کہہ رہے کہ میرا ایک کا ایک اور یہاں ہے. چلو،
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحي أخت أسامة، فقالت عائشة دعني حتى أنا الذي أفعل. قال يا عائشة
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ حضرت اسامہ کی رینٹ کو صاف کر دے وے. بچے تھے حضرت اسامہ، تو رینٹ آتی تھی، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھا کہ حضور خود حضرت اسامہ کی ریٹ صاف کرنے جا رہے ہیں. تو حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ دانی، حضور رہنے دیجئے، میں کر لوں گی، میں ریٹ صاف کرنے کا کام کر لوں گی، آپ چھوڑ دیجئے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھو اے عائشہ، اسامہ سے تم محبت رکھنا، اسی لیے کہ میں بھی اسامہ سے محبت رکھتا ہوں. عائشہ تم اسامہ سے محبت رکھنا, اس لیے کہ میں بھی اسامہ سے, اس کا مطلب یوں نکالا ہے کہ اگر تم کو اسامہ کے ساتھ طبعی محبت نہیں ہے تو میری محبت کے خاطر تم ان سے محبت کرنا. تم کو اسامہ سے طبعی طور پر اگر محبت نہیں ہے تو ابھی میری وجہ سے تم اس سے محبت کرنا. سمجھ میں آیا کہ بھائی دیکھو ایک چیز ہے آپ کو پیاری نہیں ہے لیکن آپ کے ابا کو بہت پیاری ہے, تو آپ کے ابا کیا کہے بیٹا یہ چیز تجھے پیاری نہیں ہے لیکن مجھے پیاری ہے نا, اس لیے تو اس سے پیار کرنا, یہ اس کا مطلب. جی
وروي عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا اذا جاء علي بن العباس يستأذناني فقال لي أسامة استأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سوالين غولياتي سوالين غولي معلوم سوالين اندر کی آتی ہے. تو سفر میں ایک مرتبہ حضرت مفتی احمد صاحب کو وہ کھانسی آ رہی تھی تو میں سوالنگ رکھتا ہوں سفر میں ساتھ میں, حضرت لوگ چوسو کھانسی بہت آ رہی ہے, تو حضرت کو اس سے بالکل مناسبت نہیں ہے سوالنگ سے, اور میں نے پیش کی تو کیا فرمایا کہ میرے استاد حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو پسند کرتے تھے, اس لیے اللہ میں بھی کھایا. بھائی رشید صاحب کی ابا کہا وہ اس کو پسند کر دیتے ہمیشہ چوستے لا اس لیے میں کھا لیتی. جی اب کہاں ایسے تلامذہ ہوں گے کہ استاد کی چاہت کو اپنی چاہت سمجھے. جی
استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله علي بن العباس يستأذناني فقال تدري ما جاء بهما؟ قلت لا, قال لكني أدري إذن لهما فدخلا فقال يا رسول الله جئناك نسألك أي أهلك أحب إليك؟ قال فاطمة بن بنت محمد. قال لا, ما جئناك نسألك عن أهلك. قال أحب أهلي إلي من قد أنعم الله عليه ونعمت عليه أسامة بن زيد. قال ثم من؟ قال ثم علي بن أبي طالب. فقال العباس يا رسول الله جعلت عمك آخره. قال إن علي
حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے من بولے کہ میں نبی میں بیٹھا ہوا تھا, اتنے میں حضرت علی آئے اور حضرت عباس آئے, یعنی حضرت اسامہ بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اتنے میں حضرت علی اور حضرت عباس آ گئے, ایک چچا دوسرے داماد اور چچا زاد بھائی. یستاذنانی دونوں اجازت طلب کر رہے تھے. فقالا لأسامت دونوں نے کہا حضرت اسامہ کو کہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیجئے. چچا اور داماد آ رہے لیکن گھر میں آنے کے لیے استئذان کے قانون پر عمل کر رہے ہیں. اب تو دور کا رشتہ دار ہوگا وہ بھی دروازہ کھول کے گھس جائے گا, نہ اجازت نہ پوچھنا کچھ نہیں. دیکھو داماد ہے اور چچا ہے پھر بھی گھر میں آنے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں, اور حضرت اسامہ کم عمر تھے اس لیے وہ حضور کے مکان میں تھے, اس لیے کہا اسامہ جا کے حضور سے ہمارے لیے اجازت لے کر کے آؤ. دیکھو ایسے موقع پر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم گھر کے آدمی نہیں, یہ پرائے آدمی کو کہنے کا گھر میں آنے کے لیے, ہم تو گھر کے, میں تو چچا نہیں, میں تو جمائی نہیں, یہ پار کے آدمی کو کہنے کا کہ گھر میں ہم آوے کہ نہیں آوے, لوگ ناراض ہو جاتے. دیکھو استیزان پر عمل دیکھو. تو حضرت اسامہ کہتے کہ میں نے جا کے کہا اللہ کے رسول علی اور عباس دونوں آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فقال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اتدری ما جا بھی ماں, اسامہ تم کو معلوم ہے وہ دونوں کیوں آئے یہاں پر؟ قل تو لا, میں نے کہا حضور مجھے کچھ معلوم نہیں. قال لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں وہ دونوں کیوں آئے ہیں. اندازہ ہو جاتا ہے نا بعض مرتبہ آدمی کو کسی پہلے سے کوئی بات معلوم ہو یا کوئی خاص موقع ہو, اندازہ ہو جاتا ہے کیوں آ رہے ہیں. اذن لہما دونوں کو آنے کی اجازت دو. فدخلا دونوں آئے. فقالا حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے ایک سوال کیا, اے اللہ کے رسول ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے تاکہ ہم آپ سے سوال کریں کہ آپ کے گھر والوں میں آپ کی نظر میں سب سے زیادہ لاڈلا اور پیارا کون ہے. ہم آپ سے یہ سوال کریں کہ آپ کے اہل میں, اہل بول کر اولاد, ازواج مطہرات, اقارب, رشتہ دار, اس میں آپ کی نظر میں سب سے زیادہ لاڈلا اور پیارا کون ہے, یہ پوچھنے آئے ہیں. تو حضور نے پھٹ سے جواب دیا, فاطمہ بنت محمد, میری بیٹی فاطمہ, اس سے مجھے سب سے زیادہ محبت. تو وہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں, ہم آپ سے آپ کے اہل کے بارے میں کون محبوب یہ پوچھنے نہیں آئے ہیں. یہ تھوڑا ہم پوچھنے کے لیے آئے, ہمارا مطلب احب الناس. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا, احب اہلی الی من قد انعم اللہ علیہ, کہ میرے اہل میں سے میری نظر میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جس پر اللہ نے احسان فرمایا اور میں نے بھی اس پر احسان کیا, اور وہ ہیں اسامہ ابن زید. یہ قرآن کی آیت کی طرف اشارہ ہو گیا ہے, وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْ. اب اللہ کے احسان کا کیا مطلب, اللہ نے ایمان کی دولت ان کو عطا فرمائی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انعام کا مطلب کیا, آزاد کیا اور اپنا متبنہ بنایا حضرت زید کو. تو اللہ نے حضرت زید کو ایمان دیا, حضور نے آزاد کیا اور متبنہ بنایا. یہ ہے اللہ کا احسان اور یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان. اب یہاں کوئی یہ سوال کرے کہ یہ تو بات چل رہی ہے حضرت اسامہ کے بارے میں, تو کہا کہ باپ پر احسان وہ اولاد پر بھی احسان سمجھا جاتا ہے, حضرت زید ابا اور حضرت اسامہ بیٹے, تو باپ پر احسان وہ اولاد کے اوپر بھی احسان سمجھے. چونکہ حضرت زید نعوذ باللہ اگر غلام رہتے تو حضرت اسامہ بھی غلام ہوتے نا, باپ کے تابع ہو کر کے. اگر نعوذ باللہ حضرت زید غلام ہوتے تو اسامہ بھی غلام, حضرت زید نعوذ باللہ ایمان نہیں لاتے تو اسامہ بھی ایمان نہیں لاتے. تو یہ احسانات تو اوپر سے چلے آ رہے ہیں, اس لیے حضور نے فرمایا کہ میری مراد اس سے ہیں حضرت اسامہ ابن زید. تو دونوں کہنے لگے, حضور اسامہ کے بعد کون آپ کا زیادہ لاڈلا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ابن ابی طالب. تو چچا عباس کہنے لگے, حضور آپ نے تو اپنے چچا کو لاش میں کر دیا, جال دام کا آخر ہوں, چچا کو تو لاسٹ نمبر دیا آپ نے, ایسا کیسا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی سبق قبل ہجرتی, علی تم سے ہجرت میں سبقت لے گئے ہیں, علی تم سے ہجرت کے اندر سبقت لے گئے ہیں. دیکھو پہلی بات یہ سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت کا معیار ہجرت کو قرار دیا. معیار محبت کس کو قرار دیا؟ ہجرت کو, کہ علی ہجرت میں مقدم ہے چچا عباس کے اوپر اور چچا عباس ہجرت میں مؤخر ہے, اس لیے ان کو ترجیح دی گئی. معلوم ہے کہ ہمارے دین کے اندر ترجیح اعمال کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے. دوسری بات سمجھو, زیادہ محبت یہ فضیلت کی دلیل نہیں ہے, محبت اور فضیلت دونوں الگ چیز ہے, یاد رکھنا. کبھی مبذول سے محبت زیادہ ہوتی ہے افضل کے مقابلے میں, کبھی مبذول سے محبت زیادہ ہوتی ہے افضل کے. اب حضرت اسامہ سے محبت کا زیادہ ہونا یہ حضرت علی سے ان کے افضل ہونے کی دلیل نہیں ہے. حضرت علی کا جو مقام ہے, حضرت عباس کا جو مقام ہے, جو فضیلت ہے, وہ اپنی جگہ پر, محبت کا معاملہ الگ. تو محبت ایسی چیز ہے کہ وہ مبذول سے بھی ہوا کرتی ہے, اور بہت سی مرتبہ افضل کے مقابلے میں مبذول سے محبت بڑھ جاتی ہے. یہ ہے اس کا مطلب. اور یہی واقعہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہوا, کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حضرت ابو سفیان اور حضرت عباس اور حضرت بلال تینوں پہنچے, تو حضرت عمر نے پہلے حضرت بلال کو اندر آنے کی اجازت دی, حالانکہ حضرت ابو سفیان اور حضرت عباس مقام کے اعتبار سے زیادہ اونچا مرتبہ رکھتے ہیں, لیکن ان دونوں کے مقابلے میں اسلام اور ہجرت میں حضرت بلال مقدم ہے. حضرت ابو سفیان تو بہت بعد میں ایمان لائے فتح مکہ کے موقع پر, اور حضرت عباس بھی بہت بعد میں انہوں نے ہجرت کی, اور حضرت بلال جو ہے شروع دور کے اندر ہے, وہ سابقون الاولون میں. جی
وعن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال صلى أبو بكر العصر ثم خرج يمشي ومعه علي, فرأى الحسن يلعب مع السنيين فحمله على فقه وقال بأبي شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس شبيها بعلي وعلي يضحك, رواه البخاري رحمه الله تعالى.
حضرت عقبہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھائی, پھر چلنے کے لیے نکلے اور آپ کے ساتھ چلتے ہوئے نکلے, اور آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. دیکھو چلنے میں ابو بکر اور علی ساتھ چل رہے ہیں, اور ان کو دکھ ہی نہیں رہا ہے کہ دونوں ساتھ چلتے ہیں, تو کہتے ہیں دونوں میں دشمنی تھی. فرأى الحسن يلعب مع الصبيان, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو دیکھا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. فحمله على عاتقه, تو ابو بکر نے حسن کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا. یہ ہے اتباع سنت. حضور نے حضرت حسن کو کندھے پہ اٹھایا نا, تو اب حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت حسن کو اپنے کندھے پر اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد کیا کہا, بی ابی شبیہ بالنبی, میرے ماں باپ قربان ہو. یہ عظمت کا انداز ہے, قسم کا معنی نہیں ہے, یمین لغو کی طرح یہ عظمت کا انداز ہے. میرے ماں باپ قربان ہو, حسن تو ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں. حسن تو ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ, علی کے مشابہ نہیں ہیں. حسن علی کے مشابہ نہیں ہیں, اور حضرت علی حسر ہے, اور حضرت علی حسر. دیکھو اس کے اندر ایک بڑی بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی دونوں کے درمیان میں جسمانی مشابہت نہیں تھی. اگرچہ حضور اور حضرت علی دونوں چچا ساتھ بھائی ہوتے ہیں, لیکن جسمانی مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی میں نہیں تھی. اسی لیے حضرت ابوبکر حضرت حسن کے لیے کیا کہہ رہے ہیں, حضور سے مشابہ ہے, علی سے مشابہ نہیں. اور یہ بخاری کی روایت ہے, اس میں فرقہ غرابیہ کی تردید ہے. یہ روافض کا ایک فرقہ ہے, فرقہ غرابیہ. کل انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے.